الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين ذات محترم آج عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے اس لیے کہ یہ عام طور پر ہمارے ہاں اس موضوع بحث تفصیل سے نہیں ہوتا تذکرہ ہو جاتا ہے کہ ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور جو اس کا منکر ہے وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن یہ پورا اصل میں تصور ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے اصل میں مراد کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت چونکہ ہمارے ہاں جو ابھی کچھ ہوا تھا حکومتی سطح پر کوشش کی گئی تھی اس حلف کے اندر جو قادیانیوں کو الگ کر دیتا ہے وہ حلف جو ہے وہ نکالا گیا اور اس طریقے سے کوشش کی گئی جو ہمارے بڑے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے اسلام دشمن قوتیں ان کو خوش اور راضی کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی اس کی مذمت جو ہو چکی وہ ہو چکی لیکن عقیدہ ختم نبوت اپنی جگہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہے کیا اور قادیانی اس اعتبار سے بڑا دھوکہ ہمیں دے دیتے ہیں عام لوگوں کو کہ دیکھیے ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں ہم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں ہم بھی جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم تو وہ مسجدیں بھی بنانے کے قائل ہیں تو عام آدمی جو ہے اس ٹریپ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے بہت قریب ہیں ایک غلطی ان سے ہو گئی ہے کہ مولا اس کو غلام احمد قادیانی کو انہوں نے نبی مان لیا لیکن باقی تو ہر اعتبار سے وہ مسلمان بھی ہیں کوئی بڑا فرق محسوس نہیں ہوتا یہ بہت بڑا ٹریپ ہے چنانچہ اس کو زیادہ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل میں عقیدہ ہے کیا اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں دیکھیں ختم نبوت کا مطلب عام طور پر وہی ہے اور میں نے وہ آیات جو تلاوت کی ہیں اس میں پہلی آیت اسی حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے یعنی آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے اگر ہوئی بھی ہے تو اللہ نے اسے بچپن میں ہی اٹھا لیا تو ایک بات تو یہ ہے اس لیے کہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا نسب کیا ہے اور آپ آگے کیسے چلے گا کنیت عام طور پر ابو فلاں اور وہ بھی تو رواج بہت تھا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کنیت کیا ہوئی وغیرہ وغیرہ تو ایک تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکے میں جو اولاد ہوئی ان میں نرینہ اولاد تھی، ایک سے زیادہ بیٹے تھے، وہ ایک اللہ نے اٹھا لیے بچپن میں ہی. اور پھر اس کے بعد بھی مدنی دور میں بھی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو بیٹا تولد ہوا تھا، ابراہیم نام ان کا رکھا گیا تھا، کبھی انتقال ہو گیا. یعنی اللہ تعالی نے جو بات قرآن مجید میں طے کر دی، عملاً بھی اس کا ظہور سامنے آ گیا کہ ہاں یہ فیصلہ ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن سمجھ لو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، نمائندے ہیں، تمہارے ہاں شرف جو ہے اس کے حوالے سے یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے. بیٹے کتنے ہیں اور فلاں ہیں، تو اس سے اس کا شرف، اس کا مقام بنتا ہے. جو مقام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ سب سے اونچا ہے، وہ ان چیزوں سے ماورا ہیں، اس کی ڈائمنشن ہی کوئی اور ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں، رسول اللہ. اور نہ صرف اللہ کے رسول ہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ پر رسالت اور نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. چنانچہ یہ دو ٹوک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن و حدیث کی نصوص سے صاف نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً، یعنی ایک یہ آیت تو ہے ہی ہے، بہت سی احادیث ہیں جو اس کی شرح میں ہمارے سامنے آتی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. چنانچہ وہ میں احادیث آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا. اس کا لازمی منطقی نتیجہ کیا ہے کہ اب جو بھی بعد میں کسی نبی کو مانے گا وہ گویا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، جب آگے کوئی نبی اور رسول ہے ہی نہیں. اور اس کی وہ ڈائمنشن بھی واضح مجھے کرنی ہے کہ اصل میں تو نبوت اور رسالت کا صرف خاتمہ نہیں ہوا، اس کی تکمیل بھی ہوئی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے. اور جو ایسے جھوٹے نبی کی نبوت کو تسلیم کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اسلام کا باغی ہے. احادیث مبارکہ جو ہیں اس سلسلے میں متعدد ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں. جامع ترمذی یا سنن ابو داود، اس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، انہا ستکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں 30 افراد ایسے اٹھیں گے کہ جو انتہائی جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے. یعنی یہ بھی بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا، لیکن جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے رہیں گے، یہ سلسلہ جو ہے رہے گا. الرٹ کر دیا آپ نے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین، ہر ایک ان میں سے جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر آپ کے نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا ہے. لا نبی بعدی، اب خاتم کے مختلف ترجمے کیے بھی جاتے ہیں، لیکن اس حدیث نے واضح کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں. چنانچہ ایک اور روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله متفق عليه. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب ایسے افراد نہ اٹھا دیے جائیں جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی مدعیان نبوت سامنے آ گئے تھے، مسلمہ کذاب، اس کے علاوہ اور بھی کئی تھے، اسود عنسی، ایک خاتون بھی جو ہے وہ نبوت کی دعوے دار بن کے کھڑی ہو گئی تھی، اور بعد میں اس خاتون کا جھوٹے نبی جو ہے مسلمہ کذاب سے نکاح بھی ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میرے بعد ایسا ہوگا، آئیں گے اور 30 کے قریب ایسے ہوں گے، یعنی معروف، قیامت تک ایسی شخصیات آئیں گی کہ جو دعویٰ کریں گی۔ انہی میں سے اس دور میں اس وقت غلام احمد قادیانی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ سنن ابی داؤد میں آئی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم انه رسول الله۔ مفہوم وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، یہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور دجال کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹا، جھوٹے نبی۔ دجل کہتے ہیں فریب، جھوٹ۔ اور اس جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا اور سمجھے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ احادیث جو ہیں بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے۔ اور ان کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ خلاف اسلام سے باہر، اور جو اس جھوٹے نبی کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، نبوت کو تسلیم کرتا ہے، وہ بھی خارج ہے اسلام، وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کا منکر ہے۔ اور جو مقام اللہ تعالی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ اس مقام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ شرف اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے بیتاب ہے۔ جو بھی آپ اس پر تبصرہ کریں، یعنی انتہا درجے کا منفی معاملہ ہے کہ کوئی شخص اس انداز سے جو ہے وہ دعویٰ کرے۔ یہ تو چند احادیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اسی میں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا، جب جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے ہیں، اور بہرحال مسلمانوں کے لیے ایک بڑا صدمہ بھی تھا، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صرف 63 برس، بلکہ قبری حساب سے صرف 61 برس کی عمر میں۔ آپ اپنا ایک مشن جو تھا وہ ایک حد تک مکمل کر چکے تھے، اور پھر آپ کو جلدی تھی رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعہ تھی، لیکن آپ نے وہ ٹیم تیار کر دی تھی، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تھا، جیسے ساتھی جو ہے وہ عطا ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سب سے اونچا مقام ان کا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس ایشو کو ایڈریس کیا کہ یہ جو مدعیان نبوت آئے ہیں ان کے خلاف جہاد کیا ہے باقاعدہ، اور ایک نہیں کتنے ہی مارکے ہوئے ہیں اور کتنے مسلمان شہید ہوئے، لیکن انہوں نے اس کو اپنا پرائیورٹی نمبر 1 بنایا۔ اور یہ گویا کہ ویسے تو جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا تھا، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، اب وہ لوگ کے جو دبک گئے تھے اسلام کے غلبے کو دیکھ کر، اسلام کی قوت کو دیکھ کر، اور مسلسل جو مسلمانوں نے جہاد اور قتال میں جو اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ دبکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اب پھر اٹھ کر سامنے آئے۔ وہ ایک وقت آیا تھا نا کہ وہ رائت اللہ سید فلون فیدین اللہ افواج، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اب اسلام غالب قوت ہے، مکہ فتح ہو گیا، اور اگر کچھ اور مخالف قوتیں تھیں تو وہ اس کے بعد جو ہے ان کا بھی قلقبہ اس وقت کر دیا گیا تھا جو ظاہر ہو کر سامنے آئے تھے، جس کا سورہ توبہ میں بھی ذکر ہے تفصیل سے۔ بہرکیف اب آپ کے وصال کے بعد یہ ساری قوتیں جو تھوڑی دیر کے عرصے کے لیے دبک گئی تھیں وہ پھر قوت اکٹھی ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے اس کا راستہ اختیار کیا کہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اور اسلام کے مخالف ہو گئے. حضرت ابوبکر نے مسلسل جو 2.5 برس ان کے تھے انہی کے خلاف جہاد کیا ہے. اور شاید آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آپ کا دور ہے آپ کو معلوم ہے, غزوہ بدر سے جہاد کا آغاز ہوا, جہاد و قتال کا باقاعدہ. اور پھر جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے تو جیش اسامہ تیار تھا. اس دوران کتنے ہی غزوات ہوئے ہیں, کتنے ہی مارکے ہوئے ہیں. ان تمام مارکوں میں اور کفار نے جو مسلمانوں پر ظلم کیے مکے میں بھی, ان تمام کے نتیجے میں جو شہادتیں ہوئی تھیں وہ ٹوٹل 259 افراد شہید ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور, آپ کے دور حیات میں اور اس ساری جد و جہد کے اندر ٹوٹل تعداد مسلمان جو شہید ہوئے وہ 259 تھے. اور یہ جو مدعیان نبوت کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ اور قوتیں بھی مل گئی تھیں, ان کے خلاف جہاد میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنی اہم ذمہ داری تھی حضرت ابوبکر پر اور جو انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے, تبھی اللہ کا دین مستحکم ہو سکا ہے, ورنہ وہ اسی وقت بکھر جاتا. یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے, اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے عظیم انقلاب کو اسٹیبلش کرنے میں سب سے اہم کردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس لیے کہ وہ وقت تھا کہ ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی تھیں اور ہر طرف سے, اور مسلمانوں کے لیے یہ پوری جو معاملہ تھا, یہ نظام قائم ہو چکا تھا, سسٹم دین حق, اس کو دوبارہ نسیم منسیہ کرنے کی جو ہے وہ پوری کوشش ہوئی تھی, اور وہ اسی آڑ میں ہوئی تھی مدعیان نبوت کے ذریعے سے. تو یہ ایک میں نے اصولی بات بتائی ہے کہ ختم نبوت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قیامت تک. یہ فیصلہ اللہ نے قرآن میں بھی سنا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اور صحابہ نے اس کو کس مضبوطی سے اس کو سمجھا تھا اور اس کے حوالے سے جو استقامت انہوں نے دکھائی تھی اس کا میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا. ختم نبوت کا ایک اور مفہوم بھی ہے اس کو سمجھنا چاہیے, اور وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی ایک تصور تو یہ کہ ایک چشمہ فیض جاری تھا, حضرت آدم سے جو ہے نبوت کا آغاز ہوا, پھر نبی اور رسول آتے گئے آتے گئے آتے گئے, 186,000 کے قریب جو ہے نبی آئے ہیں دنیا میں اور 313 کے قریب جو ہیں وہ رسول مبعوث ہوئے ہیں, اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ روک دیا گیا. ایک تصور یہ بنتا ہے کہ شاید ایک چشمہ فیض جاری تھا, ایک خیر کا معاملہ چل رہا تھا اور اللہ نے روک دیا. ختم نبوت سے ایک تاثر یہ ملتا ہے, اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا اعلان اس وقت کیا کہ جب نبوت اور رسالت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکے تھے اور اس سے آگے کوئی مقام تھا ہی نہیں, تب ختم نبوت ہوا ہے. آپ سید الاولین والآخرین ہیں, سید المرسلین ہیں, اور نہ صرف انسانوں کے معاملے میں اشرف المخلوقات انسان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے, بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے اونچا. نبوت اور رسالت نے بھی ارتقائی سفر طے کیا ہے. انسان کے بھی ارتقا ہوتا رہا, اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہدایات تھی وہ ملتی گئی ملتی گئی ملتی گئی, یہاں تک کہ بڑی بڑی اسٹیٹس وجود میں آ گئیں, بڑی بڑی جسے کہتے ہیں عالمی قوتیں وجود میں آ گئیں. رومن امپائر ہے, پرشین امپائر ہے, وہ دور آ گیا. چنانچہ انسان تمدن اور کے ارتقاء کے حوالے سے جس ہائیسٹ لیول تک پہنچ سکتا تھا وہ پہنچ گیا تھا, اور اسے کامل ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے دے دی گئی. چنانچہ اس ضمن میں قرآن مجید کی وہ آیت بڑی اہم ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ختم نبوت کا اصل مفہوم یہ ہے, وہ ایک قانونی پہلو ہے اور جو اس کے اندر معنویت ہے اصل میں, جو جس پر جس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا جو میں آگے بیان کروں گا, جو ہم بھولے ہوئے ہیں, کہ نبوت اور رسالت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ کر وہ دروازہ بند کر دیا گیا, اور تبھی قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا. اس سے پہلے بھی تو آیا کتابیں نازل ہوئی تھی کہ نہیں, ان کتابوں کو نازل کرنے والا کون تھا, کس کی طرف سے تھی, کن کو بھیجی گئی تھی, رسولوں کو, کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. لیکن یہاں پر حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہ خطاب آپ سب کہیے کہ سب مسلمانوں سے ہے, بلکہ ایک اعتبار سے پوری نوع انسانی سے, آج کے دن میں نے اپنا دین تمہارے لیے کامل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور اپنی نعمت ہدایت کا بھی اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اسلام کو پسند کیا ہے بطور دین. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. اب کوئی اور نظام, کوئی اور دین اللہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, قیامت تک کے لیے یہی دین. یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہود نے اس وقت یہ کہا تھا, یہود کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ کاش کہ ایسی آیت ہمیں بھی عطا ہوتی, اور اگر ہمیں عطا ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنا قومی جشن قرار دیتے, عید مناتے اس پر, کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اب یہ سارے معاملات اب تک جو چلے آ رہے تھے وہ انٹیرم تھے, آخری اور کامل اور مکمل ہدایت اب عطا کر دی اللہ نے, جو اب قیامت تک چلے گی. یہ ہے ختم نبوت کا دوسرا پہلو, کہ نبی اور رسول کیوں آتے تھے. دو طرح کی ہدایت ہوتی تھی, یہاں بھی الفاظ دو ہیں نا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, کامل کر دیا. واتمنت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کی بھی تکمیل کر دی. یعنی ایک دین ہے, ایک نعمت ہدایت ہے, یہ دو چیزیں ہیں جو رسولوں کو دی گئی ہیں. چنانچہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, خاص طور پر رسولوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ, روشن تعلیمات کے ساتھ, اور ان کے ساتھ نازل کرتے تھے ہم دو چیزیں. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ایک کتاب اور ایک میزان, یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آتی تھیں اور تب ہدایت کی تکمیل ہوتی تھی. ان دونوں کا تعلق ان کو سمجھ لیجئے کہ کیا ہے. کتاب, کتاب کا اصل ہدف یہ ہے کہ انسان کو جس آزمائش میں ڈالا گیا, دنیا میں بھیجا گیا, اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا راستہ کون سا ہے, ناکامی سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا, ایک آپ کو پوری گائیڈ لائن دے دی گئی ہے. اس لیے کہ انسان کو تو معلوم نہیں ہے کہ مجھے یہاں دنیا میں بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا. آج کا انسان تو ویسے ہی کہتا ہے کہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں, خود بخود ہی پیدا ہو گئے ہیں. لیکن جو مانتے بھی ہیں, تو اللہ تعالی نے ہدایت کے لیے, کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے, اور اسی آزمائش کا نتیجہ یہ ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے, وہاں پتہ لگے گا کامیاب کون تھا ناکام کون تھا, اور پھر ابد الآباد تک کے لیے پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. چنانچہ اس امتحان میں جو بہت سنگین ہے، بہت کڑا ہے، بہت اہم ہے، اہم ترین ہے، اس سے بڑا کوئی امتحان ہو ہی نہیں سکتا، اس میں ہمیں رہنمائی چاہیے کہ کیسے اس ناکامی سے بچیں اور کامیابی تک پہنچیں. اس کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی، ہدایت آسمان سے بھیجی. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تمام رسولوں کو ہم نے کتاب عطا کی، کتاب ہدایت، تاکہ وہ آخرت میں، وہ ان کی قوم جو ہے وہ دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت تک پہنچ سکے. ہم میں سے ہر شخص کا مسئلہ یہی ہے سب سے بڑا، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کیے رکھیں. ہر انسان جو یہاں پیدا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ. اسی لیے نبوت بہت بڑی رحمت ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں راستہ مل جاتا ہے، ٹریک پتہ لگ جاتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. ساتھ ہی رسولوں کو اللہ نے ایک چیز اور دی ہے، وہ ہے میزان، کہ دنیا میں جو تم نے زندگی گزارنی ہے تو یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اور ہم جو نظام دیں گے وہ سب سے زیادہ عدل پر مشتمل ہوگا، عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، جس میں انسان کی جو انسانیت ہے وہ بروئے کار آئے گی، اسے تقویت ملے گی، اور حیوانیت اور بہیمیت جو ہے اس کو دبانے کے لیے وہ نظام مؤثر ہوگا، تاکہ لوگ اصل امتحان میں کامیابی کے لیے دنیا میں بھی سازگار فضا ان کو مل سکے. لہذا نظام دیا گیا، پورا سسٹم دیا گیا، معاشی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، عوامر کیا ہیں، نواحی کیا ہیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، معاشرے میں کن چیزوں کی اجازت ہے، کس کی نہیں ہے، یہ ہے سسٹم، میزان. سب کو حقوق مل سکے، کوئی دوسرے کے حق کو غصب نہ کر سکے، ہڑپ نہ کر پائے. آج کا سارا نظام جو ہے یہ تو ہے ہی ایکسپلائٹیٹو، ٹوٹلی ایکسپلائٹیٹو، سرمایہ داروں کی جنت ہے یہ. یہ سودی نظام جو ہے یہ سرمایہ دار کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر کبھی کبھی اٹھتے ہیں وال اسٹریٹ، وہ جو ایک کمپین چلی تھی، لیکن کچل دیا جاتا ہے. پھر پوری دنیا جو ہے اس کو معلوم ہے کہ ہم نے کس چیز کو ایجنڈا دے، کیا ایجنڈا ہے ہمارا، کس چیز کو ہم نے دبا دینا ہے، کس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. چنانچہ دنیا میں ایسا سازگار ماحول ہو اور لوگوں کو انصاف ملے، اور انصاف ملے گا تو وہ نارمل بھی رہیں گے، ورنہ اگر بے انصافی ہوگی تو بیچارے اپنے چکروں میں پڑے رہیں گے، دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملے گی ایک بہت بڑی تعداد کو. بہت بڑی تعداد وہ ہوگی کہ جو بیسک نیسیسٹی سے محروم ہے، وہ جانوروں کے لیول پر زندگی گزاریں گے. ایسا نظام دیا جائے کہ جس میں عدل و انصاف ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق ملے، اور وہ اپنے اس امتحان میں جس سے گزارے جا رہے ہیں خیریت سے اپنا امتحان پاس کر کے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے. یہ ہے نظام، جس کے لیے لفظ سورہ حدید میں میزان کا آیا، اور سورہ صف میں دین الحق، حق کا دین، یعنی اللہ کا دیا ہوا دین نظام، جو عدل و انصاف پر مشتمل ہے. اس سے زیادہ عدل و انصاف کوئی ہو نہیں سکتا. کئی بار یہ مضمون آیا ہے، اشارہ کر دوں گا کہ انسان جب بھی اپنے لیے کوئی نظام بناتا ہے تو نظام بنانے والے ہمیشہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں. بادشاہ اگر نظام بنائے گا تو وہ اپنی بادشاہ کو تقویت دے گا، سرمایہ دار نظام بنائے گا تو سرمایہ کو تحفظ دے گا، اسے مزدور کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جائے بھاڑ میں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. مرد اگر نظام بنائے گا تو وہ عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا، عورت نظام بنائے گی وہ مرد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر مزدور کے ہاتھ میں دے دیا جائے نظام تو وہ عدل و انصاف کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اختیار اس کو مل جائے گا تو وہ دوسرے طبقے کو جو ہے ذلیل کرے گا، انصاف تو نہیں ہوگا. انصاف وہ دے سکتا ہے جو سب کا مالک ہے اور جو اس انسان کی نفسیات کو انسان سے بڑھ کر سمجھتا ہے، چنانچہ وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ اعتدال والا اور عدل و انصاف والا نظام دے سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی آتا تھا، وہ میزان کی شکل میں یا دین حق کی شکل میں۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے اس دین کو، دین حق کو بھی مکمل کر دیا ہے، دنیا کے لیے جو نظام ہے وہ بھی کامل دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی کی وہ شکل تھی جو بعد میں دور خلافت راشدہ میں سامنے آئی، اور معلوم ہوا کہ واقعی اس سے بہتر نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، واتممت علیکم نعمتی، اور جو میری نعمت ہے یہ نعمت ہدایت جس کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے تم جنت میں، آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہو، جہنم سے بچ سکتے ہو، اس کی بھی تکمیل کر دی، یہ بھی ہائیسٹ پوائنٹ تک چلا گیا، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لہذا اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، کامل ہدایت انسان تک پہنچ گئی ہے دونوں پہلوؤں سے، دنیاوی نظام کے اعتبار سے بھی اور اخروی کامیابی کے اعتبار سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو پسند کر لیا ہے بطور دین۔ تو نہ چاہیے، یہ ختم نبوت اس وقت ہوا جب ہر اعتبار سے ہدایت کی تکمیل ہو گئی تھی اور اس سے آگے کوئی مقام تھا ہی نہیں، یہ ہے اصل میں ختم نبوت کا مقام، اہمیت، اور جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا اور یہ شرف آپ کو مل گیا، اور ظاہر بات ہے کہ اختیار اللہ کا تھا، اب کسی کو ناپسند ہو، بہرحال یہ شرف انہی کو ملا ہے جو سب سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کا مستحق تھا، اللہ نے دے دیا اسے وہ مقام۔ لہذا اب نئی نبوت کا مطلب ہے اس سارے تصور دین کی نگیشن، اوور آل ٹوٹلی، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے میں نے کہا صحابہ کرام نے پھر جس طریقے سے اس کے لیے جو مدعیان نبوت جھوٹے کھڑے ہو گئے تھے، ان کے تدارک کے لیے جس طریقے سے جانے دی ہیں اور اس کو سب سے اہم ترین معاملہ سمجھ کر اس کو ٹیکل کیا ہے، اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کی اہمیت ہے۔ اس کا لازمی منطقی نتیجہ ایک نکلتا ہے جس کی طرف اشارہ ہی کروں گا، پورا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، ٹھیک، حق، نو ڈاؤٹ، لیکن کیا انسان کو ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے؟ رسول آ کر بتایا کرتے تھے نا، وہ دعوت دیا کرتے تھے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، گلی گلی جاتے تھے، انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تو آج پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس ختم نبوت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اب پیغام رسالت کو پوری دنیا تک پہنچانا، یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری، اور اسی نسبت سے مسلمانوں کو خیر امت کہا گیا ہے۔ ہمیں اتنی بات یاد رہتی ہے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں، قرآن نے کہہ دیا کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور ساتھ اگلے الفاظ کیا ہیں، اخرجت للناس، تمہیں جو امت کی شکل میں بنایا گیا ہے، ایک امت تشکیل دی گئی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پوری دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اب تم نے کرنا ہے جو رسول پہلے کرتے تھے، لہذا تم بہترین امت ہو، اور اگر یہ کام نہیں کرتے تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اور دنیا کا عذاب اب دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت کا لازمی منطقی نتیجہ۔ اسی لیے سورہ حج کا آخری رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں کیا فرمایا تھا، پہلے رکوع، آخری رکوع کے اندر آغاز میں رسالت کی اہمیت کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی فرشتوں میں سے بھی کسی کو اپنا پیغام بھیجنے کے لیے چن لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل ہے جو وحی لاتے رہے، اور انسانوں میں سے ہر دور میں حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے وحی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو یہ سلسلہ رسالت اللہ نے قائم کیا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اسی رکوع کے آگے آگے فرمایا, مسلمانوں سے کہا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهُ وَاجْتَبَاكُمْ, ذرا کمر کس لو, اب محنت کرنی پڑے گی, جہد مسلسل, قربانیاں دینی پڑیں گی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس منصب کے لیے تمہیں چن لیا ہے. پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ جو کام رسول پہلے کرتے تھے اب بحیثیت امت وہی کام یہ امت کرے گی پوری نوع انسانی کے لیے. اور صحابہ کرام تو نکلے تھے اس مشن پر اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑے رقبے پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا, اور اس نظام کی برکات کو دیکھ کر کروڑوں لوگ چند سالوں میں مسلمان ہو گئے, چند سالوں میں کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے اس نظام کی برکت کو دیکھ کر. لیکن اس کو پہنچایا کس نے تھا, اس کے لیے قربانیاں کس نے دی ہیں؟ صحابہ کرام. تو یہ ہے وہ نبوت اور رسالت والی ذمہ داری جو ختم نبوت کے نتیجے میں یہ ذمہ داری اب اس امت پر آ گئی. تو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اس میں یہ یاد دہانی بھی آ گئی کہ اب اصل ذمہ داری ہماری ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, اور جس کو ہم بالکل ہی بھولے بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے, دین کا صحیح تصور, جامع تصور ہمارے ذہنوں میں جاگزین فرمائے, اور جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی بھی ہمت اور توفیق ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حالات حاضر کے حوالے سے چند منٹ لوں گا. اس وقت جو پاک افغان معاملہ چل رہا ہے, اور ٹرمپ صاحب کی بہت زیادہ دلچسپی اب افغانستان کے معاملے میں ہے, انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پہلے تو بہت کچھ دعوے کیے جاتے تھے کہ ہم افغان عوام کے لیے آئے ہیں, ان پر زبردستی جو ہے شریعت مسلط کر دی گئی تھی, ہم انہیں آزادی دینے کے لیے آ رہے ہیں, ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آئے ہیں, بدلہ لینے کے لیے بھی آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف فتح چاہیے, بہت ناگ رگڑی گئی ہماری, اور اب ہم بہر صورت سیدھی انگلیوں سے نہیں ٹیڑھی انگلیوں سے جو بھی ہے فتح جو ہے طالبان کو ناکام بنانا اور اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنا اب ہمارا یہ مقصد حیات ہے. ٹھیک ہے, ہوتا رہے, طالبان کے ساتھ رب کائنات کی جو نصرت ہے انشاءاللہ اس کے ہوتے ہوئے امریکہ کچھ بھی کر لے گا وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. لیکن بہرحال اب پھر گردن ہماری مروڑی زیادہ جاتی ہے. لیکن اسی تناظر میں ایک عجیب معاملہ سامنے آیا کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ ایک غیر معمولی تعاون بھی کیا ہے ابھی حال ہی میں, کہ جو پاک افغان بارڈر پر حملہ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے جو عناصر جنہیں ہماری حکومت کہتی رہی ہے امریکہ سے کہ یہ وہاں پر چھپے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ, اور تم ہماری مدد کرو, یہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ تخریب کاریاں کرتے ہیں وغیرہ, لیکن کوئی سنشنوائی نہیں ہو رہی تھی, بالکل سنا ہی نہیں جا رہا تھا یہ ساری باتوں کو, یک طرفہ مطالبات تھے. اب امریکہ نے کچھ آگے بڑھ کر اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اب اس کو آپ خوشی کی بات کہیں یا مزید تشویش کی بات, حقیقت میں یہ تشویش کی بات ہے. امریکی ریاست جس کا خمیر ہی اسلام دشمنی سے اٹھا ہے اور جس نے ہمیشہ پاکستان کے دشمن بھارت کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں, اس کا ایسا کام سر انجام دینا جو پاکستانی فوج کے نقطہ نظر سے پاکستان کے لیے مفید ہے اور جس سے پاکستان کے معصوم عوام دہشت گردی سے محفوظ ہوتے ہیں, اور وہ بھی ٹرمپ جیسی اسلام اور پاکستان دشمن حکومت کے دور میں, عام آدمی کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے. وہ ایک محاورہ ہے نا کہ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے. تو کوئی مفادات اصل میں اس کے اپنے ہیں کہ جو ہمارے سامنے تھوڑا سا نیچا ہوا ہے تو اب ڈیمانڈ اس کی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی, اور اس کا دباؤ جو ہے وہ پہلے ہی ہم برداشت کرنے کی شکت نہیں رکھتے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. تو کیا پاکستان افغانستان میں امریکہ کی مزید مدد کے لیے جا رہا ہے؟ اب استعمال تو کیا جائے گا. یہ وہ نہایت اہم سنگین نوعیت کے سوالات ہیں کہ جو جواب طلب ہیں. کہنے کو تو اچھی بات ہے کہ امریکہ نے ہمارا مطالبہ مان لیا، لیکن درپردہ یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، اور ہمارے لیے سخت امتحان اب اور سامنے آ رہے ہیں. اب کس کا ساتھ دینا ہے ہم نے؟ اس کے نتیجے میں اس قوم کی مستقبل کا اللہ فیصلہ کرے گا. اس وقت تو ان کا مستقبل جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اصل مستقبل کا فیصلہ پھر اللہ کرے گا ہمارے ساتھ. اگر ہم نے وہ کام کیا کہ جو اسلام دشمن قوتیں چاہ رہی ہیں. پاکستان کی معاشی حالت بھی آپ کو معلوم ہے بہت دگرگو ہے، اور یہ بات آج کل زبان زرد خاص و عام ہے، سبھی کی زبان پر یہی ہے کہ حکومت ایک طرف تو معاشی بدحالی کی تردید کرتی ہے، اور دوسری طرف بنیادی ضروریات کی اشیاء پر ٹیکس لگا کر غریب اور پسے ہوئے عوام کے مصائب میں اضافہ کر رہی ہے. سامان تعیش کی درآمد کی حوصلہ شکنی مطلوب ہے، لیکن غریب آدمی کی بنیادی ضروریات کو مہنگا کر کے عوام دشمنی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. دودھ آٹا مکھن وغیرہ پر ٹیکس لگا کر یہ کہنا کہ غریب آدمی متاثر نہیں ہوگا، یہ ایک سنگین مذاق ہے. بہرکیف آپ تنقید حکومت پر کریں جو بھی کریں، لیکن مجموعی طور پر میں پھر وہ یاد کرواؤں گا کہ ان حالات کے ذمہ دار ہم سب ہیں، پوری قوم ہے. ویری سمپل، کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکمران تم پر مسلط کیے جائیں گے. ہمارے ہاں کس نے، کون سا طبقہ ہے جس نے واقعتاً اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں دیانت کے ساتھ ادا کیا ہو؟ کوئی آپ نام دے دیں. سوالی پر حکمران طبقہ، اور یہ جو کچھ ہماری عدالتیں کر رہی ہیں ان کا رول اور کردار، ساری عدالتوں کو دیکھ رہا ہوں میں اس وقت، صرف ایک عدالت زیادہ ذہن میں رہتی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. اوور آل انصاف ملتا ہے آپ کو یہاں پر؟ کسی کو موقع ملے وہ داو لگانے سے گریز کرتا ہے؟ الا ماشاء اللہ. تو جو کچھ ہم نے کیا ہے پوری قوم نے، کوئی ایک طبقہ بھی نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ اس نے صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری ادا کی، ناٹ اے سنگل ون. وہ لوگ جو دینی طبقات کے نمائندے ہیں ہمارے مسالک کے، ان کا رول کیا رہا ہے؟ سب کے سامنے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے دین کے لیے ویسے تو بڑی بڑی تحریکیں چلائیں گے، لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت وہ کبھی انہوں نے محسوس نہیں کی. اس کے لیے وہی ایک راستہ ہے الیکشن پالیٹکس کا، اور اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا راستہ ہے، مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہی ہے اس کا حاصل کیا ہوا ہے آج تک 72 سالوں میں، اور جو گیا اس کے اندر ہر کے درکان نمک رفت نمک شد، بہت بڑی حقیقت ہے. تو یہ ہماری قومی جرائم جس میں پوری قوم الا ماشاء اللہ افراد ہوں گے، بہرحال افراد جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے، لیکن اکثریت کے حوالے سے اللہ فیصلہ کرتا ہے، قوموں پر عذاب آتا ہے، اور جو اس میں مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے وفادار، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے انداز سے کمپنسیٹ کرتا ہے. لیکن تو جیسے سورہ انفال میں ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس آزمائش اور فتنے سے اور اللہ کے عذاب سے کہ جو آئے گا تو پھر تم کو سب کو اپنی لپیٹ میں لے جائے گا، خاص و عام سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. تو بہر کیف یہ ہم دوسروں کے لیے تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اوور آل پاکستانی عوام یہ خود سب سے بڑے مجرم ہیں، اور یہ خود ذمہ دار ہیں کہ آج ہم یہاں اس حالت کو پہنچے. اللہ تعالی ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.